الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کر رہے تھے؟ کوئی کسی شک میں مبتلا تھے ان باتوں کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں اٹھائے گئے کہ نہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں. خطاب آپ سے ہے، مراد آپ کی امت اور تمام انسان ہے، کہ جو بھی ان فیکٹس کو پڑھے وہ شک میں مبتلا نہ ہو. یہ خطاب آپ کو انداز قرآن میں کئی جگہ نظر آئے گا. یہ خطاب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، لیکن سنوانا دوسروں کو مقصود ہوگا. یہ کلام کی اہمیت اور تاکید کے لیے ہوتا ہے. فمن حاجک، تو جو کوئی بھی جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی اس کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اسی وفد کی طرف اصل میں اشارہ ہے، لیکن اس کے بعد اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، علم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے ہے. اگر اس علم کے آنے کے بعد بھی لوگ نہیں مانتے، فقل، تو آپ پھر کہیے، تعالو، آئیے، ندعو ابنانا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بچوں کو بلا لو، ونساءنا، اپنی عورتیں بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی بلا لو، وانفسنا، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم، اور تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلا کرتے ہیں. نبتہل، مباہلا، بے ہیلام، دعا میں تضرع، ٹھہر ٹھہر کر دعا مانگنا، شدت و زاری سے بد دعا کرنا، لعنت کی دعا کرنا، یہ مباہلا کے معنوں میں ہے کہ ہم بد دعا کریں. پھر فنجعل، پھر ہم ڈالیں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کس پر؟ علی الکاذبین، جھوٹوں پر. جیسے کہ آپ کو میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ یمن کے شمالی علاقے نجران سے ایک عیسائی وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کا اعادہ کیا. تو جو گفتگو آپ کی اور ان کی ہوئی تھی، پہلے میں وہ پڑھتی ہوں پھر مباہلہ کی طرف آؤں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی؟ نجرانی، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ نجرانی، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، تمام کائنات کا حافظ و قائم رکھنے والا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ نجرانی، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں؟ وہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا علم رکھتے ہیں؟ نجرانی، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے، موت اور جسمانی آلائشوں سے پاک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے اور دیگر حوائج کے بھی پابند تھے؟ نجرانی، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یا اللہ کہتے ہو؟ نجرانی لاجواب ہو گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے. جب آپ نے دیکھا کہ وہ دلیل سے نہیں مان رہے، تو آخری بار ان کو چیلنج کیا گیا کہ آؤ اور ہم مباہلا کرتے ہیں. مباہلا کا کیا مطلب؟ کہ دونوں فریق کا ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرنا، یعنی بد دعا کرنا. مباہلا باب مفعلا سے ہے، یعنی جب کسی دو گروہوں کے درمیان کوئی بات دلیل سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، اور کسی معاملے کے حق کو باطل ہونے کا فیصلہ نہ ہو، اور کہیں بحث ختم ہونے کا نام نہ لے، تو اس پر بات کو ختم کرنے کے لیے ڈیسائسو سٹیپ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلا کی دعوت دی. اور اس لیے بھی کہ وہ حق کو چونکہ قبول کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے تو انہیں آخری دفعہ جھنجھوڑا جائے تاکہ کسی طرح حق ان کی سمجھ میں آ جائے. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور ان کو لے کر آپ نکلے تاکہ اس عیسائی گروہ کے ساتھ مباہلہ کیا جائے, ایک طرف وہ ہوں ایک طرف یہ ہوں, اور دونوں فریق دعا کریں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت. جب ان لوگوں نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن حسین اور حضرت علی کو تو کانپ اٹھے, اچھا یہ تو واقعی حقیقی معنوں میں یہ سب آ گئے. تو ان کے سرداروں میں سے ایک سردار جو ذرا عقل مند تھا, عربی نسل تھا, حارث بن القمہ شاید اس کا نام تھا, اس نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں اگر ان چہروں سے کوئی بد دعا نکلی تو وہ قبول ہو جائے گی. ہماری کتابوں میں ایک نبی کی آمد کا جسے بنی اسماعیل سے آنا ہے ذکر ملتا ہے, اگر یہ واقعی وہی نبی ہو گئے تو ہماری خیر نہیں, لہذا انہوں نے آپ کی یہ دعوت قبول نہ کی, مباہلہ قبول نہ کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ اگر یہ قبول کر بیٹھتے تو ان میں سے ایک نہ بچتا, سب مر جاتے, ان کی نسل ختم ہو جاتی, کیونکہ یہ معمولی بات نہ تھی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آپ ہم سے صلح کر لیجئے, ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس جزیہ کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا. اصل میں انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ ہم سے جزیہ لے لیجئے, لیکن لینے کے لیے کسی بہت امین شخص کو, بہت امانت دار شخص کو بھیجئے. تو اس پر آپ سب صحابہ دیکھنے لگے کہ آپ کس کا انتخاب فرماتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ کا انتخاب ہوا تو اس کے بعد ان کا نام کیا پڑ گیا, امین الامہ, امت کا امین. اچھا یہ بات ہے کہ اگر ایک شخص کو امین الامہ کا خطاب ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ باقی سب خیانت کار تھے. یہ معلوم نہیں ہم کیوں اتنے ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی تعریف ہو جائے تو باقی اس کو اپنی بد تعریفی سمجھتے ہیں. ابھی جیسے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا, کچھ لوگوں کی تعریف کی گئی, وہ تو کھلے دل سے اپریشیٹ کیا تھا, لیکن اس کی جو فیڈ بیک مجھے ملی ہے, جو خط لکھے گئے ہیں, اس سے میں سوچا کہ میں جا کے سب سے معافی مانگوں گی کہ مجھے اس چیز پر چھوڑ دیجئے کہ میں نے بہت غلطی کی کچھ لوگوں کو اپریشیٹ کر کے. اور اس میں نعوذ باللہ کچھ نہ کسی شہر کی تعریف مقصود تھی, اور نہ کسی شہر کی کوئی برائی مقصود تھی, اور نہ ہی کسی کو کوئی اٹھانا مقصود تھا, اور نہ کسی کو گرانا. معلوم نہیں ہم کیوں اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی ایک کو اپریشیٹ کیا جائے تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں تو ظلم ہو گیا. اچھا پہلے بھی یہ کہا گیا کہ جی ہاسٹل کی لڑکیوں کو تو نمبر لینے ہی تھے کیونکہ وہ تو بہت پڑھتی ہیں. پھر دوسری جگہ تو کہا کہ ہاں دوسرے نمبر پہ کراچی والوں کو اگر آپ نے انعام دیا تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے پڑھ رہے تھے. دیکھیں کسی حال میں راضی نہیں لوگ. اب وہ جنہوں نے اگر آپ سے پہلے کچھ وقت لگایا ہے, پڑھا ہے, اپنی عمریں کھپائی ہیں, کیا ان کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں وہ سب واش آؤٹ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ بھی آپ کے برابر آ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہرے تو فضل اللہ ہی ہوتی ہے میشا, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے, اس سے ہمیں شکوے کا کیا حق ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہی سے ہماری نیتوں کا جائزہ مل جاتا ہے, ہم خود انالیسس کر سکتے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں, ہمارا آنے کا اصل مقصد کیا ہے, کیا اچھا نمبر لینا, کیا کچھ سیکھنا اور عمل میں تبدیلی پیدا کرنا, اصل مقصد. اب اس کو پلیز پھر اپنے کو نیگیٹو اس میں نہ لیجیے, کیونکہ میں نے سوچا تھا پانچ چھ بڑے لمبے لمبے خط تھے, میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو ذکر نہیں کروں گی, پھر میں نے کہا اصلاح کیسے ہوگی, میں خود تو پی جاؤں گی سب کچھ اور چیزوں کی طرح, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اصلاح کیسے ہوگی. تو اس لیے میں اس کو اس سینس میں بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ پھر سے معذرت کریں مجھے یا کچھ کہیں, میں کچھ بھی نہیں چاہتی آپ سے, صرف خیر بھلائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی, اور مجھے پتا ہے کہ ابھی قرآن کا شروع شروع ہے, ابھی یہ دل دھونے میں اور رگڑنے میں اور چمکانے میں بڑا وقت ہے, چمک جائیں گے انشاءاللہ ایک دن, لیکن تھوڑے تھوڑے ذرا سی لگانے بھی پڑتی ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, کہیں کہیں ذرا وار سخت کرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے, یہ مجھے یہ تو میں سوچ کے نہیں آئی تھی, لیکن چونکہ امین الامت کی بات ہوئی تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کو کیوں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کیوں کہا گیا, کہ اگر آپ نے حضرت ابو عبیدہ کا نام لیا تو دوسرے جل بن کے نہیں بیٹھ گئے, اچھا صرف وہی امین ہے اور ہم قائم ہیں, کسی نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح حواریوں کی بات ہوئی, وہاں بھی ایک قصہ مجھ کو یاد آیا, پھر میں بتاتے بتاتے چوک گئی, جب پھر لیکن وہ بھی بتا دیتی ہوں. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر, جسے جنگ عذاب بھی کہا جاتا ہے, اس موقع پر جب آندھی آئی اور ان کے خیمے اکھڑے دشمن فوج کے اور بہت برا حال تھا, بہت سردی تھی اور ایک طوفان تھا باہر, تو آپ حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ کون جا کے دیکھ کے آئے کہ اب دشمن کیا کر رہے ہیں. اس پر آپ نے پکارا کہ ہے کوئی جو جائزہ لے کر آئے, تو حضرت زبیر اٹھے کہ میں جاؤں گا. آپ نے پھر پوچھا, پھر انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا. تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, میرے حواری زبیر ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو حواری کا ٹائٹل دیا, اور خاص حواری کا مطلب خالص اور بہت ہی خاص قسم کے لوگ, بہت ہی مخلص ہوں, اگر ان کو دیا تو اس کا نوز بولا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی صحابہ تو بہت لگتا بڑے بزدل تھے کہ جو نہ اٹھے اور نہ گئے, معلوم نہیں کیا وجہ تھی کسی کی. تو یاد رکھیں کہ اگر کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آئے تو ہمیشہ اس کی کوئی اچھی تاویل سوچ لیا کریں. ہم کوئی اچھا بھی کر رہا تو اس کا برا نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو یہی سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری شکلیں نہیں چاہیے, وہ اس نے خود بنائی ہیں, وہ ہماری شکلوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتا, نہ وہ ہماری ذہانت سے متاثر ہوتا ہے, نہ ہماری کسی چالاکی سے وہ مروب ہوتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے تو کس سے؟ ہم, وہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا نہ مال دیکھتا, یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں, دل دیکھتا ہے یہ دل کتنے خالص ہیں اس کے لیے. تو ہم سب کو دل چمکانے کی ضرورت ہے کہ جس میں کسی کے خلاف حسد بغض میل نفرت عداوت نہ ہو, اور صرف اس سینس میں نہیں کہ نیگیٹو کوئی کام کرے تو پھر بھی نہ ہو, مراد اس سے یہ کہ ان چیزوں کو اگنور کرتے چلے جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہو نا, تو جو اچھی اچھی چیزیں ان کو دیکھا کیجیے, جو خراب چیزیں ان کو اگنور کر کے گزرا کیجیے, تاکہ آپ کا مزاج اچھا رہے. ہمارا حال کیا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں, اور جو کسی کی خراب چیز ہوتی ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور اسی کا گرد کرتے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم بد مزاج بد اخلاق ہو جاتے ہیں. اکثر بات یہ ہے کہ بہت سالوں سے ہم سیکھ ہی یہ رہے ہیں, صرف کرٹیسزم, صرف تنقید, صرف نیگیٹو تھنکنگ, آن دا ہول ایز اے نیشن ہر وقت یہ باتیں, کیا کیا ہم نے, کیا پایا ہم نے, کیا کھویا. ٹھیک ہے احتساب اپنا کرنا چاہیے, لیکن اس احتساب میں عمل کا اور حوب نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا جناب, تو حضرت ابو عبیدہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین امت کا خطاب دیا اور ان کے ساتھ بھیجا, اور وہ وہاں سے جزیہ وصول کر لائے. اچھا بات یہ ہے کہ اس واقعے سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں دیکھا کہ حضرت صرف حضرت فاطمہ کو بلایا تھا کیونکہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی نہیں تھی. تو یاد رہے کہ یہ واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا ہے, یہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے, اور اس میں حضرت رقیہ 2 ہجری میں فوت ہوئی تھی, حضرت زینب 8 ہجری میں فوت ہوئی, حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں وفات پائیں. اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صرف حضرت فاطمہ تھی, اور آپ نے ان کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ حضرت علی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے لی ہوئی تھی, نبوت سے پہلے کے لیے ہوئی تھی، اور پھر وہ آپ کے داماد بھی تھے، تو آپ نے ان کی کفالت بھی کی، بیٹی بھی دی، تو وہ داماد ایک طرح سے بیٹے ہی کی طرح ہوتے ہیں، اور چونکہ بیٹی بھی تھی اور ایک پوری فیملی تھی، لہذا آپ نے انہی کو بلا لیا. اور پھر اس سے یہ بھی نہیں، پھر وہی بات کہ اگر ایک کو بلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب ایکسکلوڈ ہو گئے. ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں ہر چیز میں، ایکسٹریم چھوڑ کر درمیان میں رہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا امت کو. اچھی طرح ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ دیکھیے کہ یہ لعنت اللہ ہی جو ہے، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، یہاں اس کانٹیکس میں تو ٹھیک، یہ مت کیجئے کہ اگر آپ سے آپ کا بچہ جھوٹ بولے تو آپ اسے کہیں کہ لعنتی ہو، کہ قرآن میں لکھا ہو لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ خاص کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے مسلمان کو لعنتی کہہ کے پکارے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک گالی کی طرح ہے، اگر جس کے اوپر آپ لعنت بھیج رہے ہیں اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو کیا ہوگا، وہ پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر آ جائے گی. پھر فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بالکل یہ سچے قصے ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فان تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی بات نہ مانیں، کون یہ جن کے سامنے یہ حق رکھا گیا اور بعد کے لوگ بھی، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. پھر قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، کہاں، الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف. کون سا کلمہ؟ کلمہ اسلام. سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم تم سب اس کو مانتے ہیں، یعنی کرسچنز اور مسلمز کے درمیان ایک ہی جیسا ہے. تو تبلیغ کامن گراؤنڈ پہ کی جاتی ہے، ان چیزوں سے شروع کیا جائے جن میں اتحاد ہے، ان چیزوں کو بعد کے لیے چھوڑ دیا جائے جن میں اختلاف ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں. یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ اور پیغام پہنچانے کے لیے خطوط لکھے. انہیں میں سے جو اہم خطوط آپ نے بھیجے وہ ہرقل، قیصر روم، مقوقس، حاکم مصر وغیرہ کو تھے. ان کو جو آپ نے خطوط روانہ کیے اس میں آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اسی آیت کو بنیاد بنایا گیا. صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو خط لکھا اور اس آیت کے حوالے سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط تھا، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، تم سلامت رہو گے، یعنی اسلام سلامتی کا ذریعہ. یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الفریسیین. پھر اسی طرح آپ نے مقوقس کو بھی خط لکھا کہ سلام علی من اتبع الہدا. آپ کے جو یہ سارے خطوط ہیں یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب میں جمع کیے ہوئے ہیں، مکتوبات نبوی کے نام سے شاید. آپ نے جو جو خط مختلف علاقوں میں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت یا تبلیغ زبانی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کس طرح، تحریری طور پر بھی، لکھ کر بھی. اب یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ کیونکہ کرسچنز کو، نظام کی کرسچنز کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جو خود چل کر آئے تھے. اب جو خود چل کر نہ آئے تو اس تک آپ پہنچیں، اگر خود نہیں جا سکتے تو خط لکھتے ہیں تحریری طور پر. یہاں اسلام کی دعوت کے کچھ طریقے اور اصول بھی پتہ چلتے ہیں ان آیات سے. اور سب سے بڑی حکمت یہ کہ بات وہ شروع کی جائے جو کامن ہو، جو دوسرے کی سمجھ میں آنے والی. کبھی بھی نہیں سے بات نہ شروع کریں، بہت نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. ہاں بات نہیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوشش کریں کہ ابتدا میں جملے کے نہیں نہ ہو. اگر ہم سب غلطی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی کوشش، شعوری کوشش ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ آؤ اس کا مکلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے. تم بھی کہتے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہم بھی، اور شرک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کو جو سب سے اہم میسج دیا گیا لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دوسری چیز، یعنی ایک چیز جو آپ نے کہی، توحید کی دعوت، شرک سے اجتناب. دوسری چیز، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض بعض کو، یعنی انسان انسانوں کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا. اچھا آپ دیکھیں، آپ خطاب کر رہے ہیں دوسروں کو لیکن خود کو بیچ میں شامل کر لیا. لا يتخذ بعضنا، حالانکہ آپ خود نہیں کر رہے تھے. اس سے ایک اور دعوت کا اصول پتہ چلتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے آپ یوں نہ کریں، اگر یہ کہیں کہ ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر لیں. اور ضرورت بھی ہوتی ہے نا اپنے آپ کو. تو بہت زیادہ دوسرے کو حکم دینے کی بجائے اگر ہم سب اس میں خود شریک ہو جائیں تو بات زیادہ مؤثر ہوتی. مثلاً آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کو یہ کہنے کی بجائے نماز پڑھو، کیا کہیں؟ آئے نماز پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا کام ہے، صرف مجھے نہیں کہا جا رہا، مجھ پہ نہیں اٹیک ہو رہا، سب اس کا شکار ہے. تو وہ آسان ہو جاتی ہے وہ بات. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ بڑی میننگ فل بات ہے. ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر. ارباب رب کی جمع ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے عیسائیوں اور یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے. تو حضرت ابی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ہم پر ایک الزام ہے اور وہ یہ کہ ہم نے انسانوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، ہم تو نہیں ان کو رب سمجھتے، ہم تو اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. آپ نے فرمایا، کیا وہ تمہارے حلال کو حرام نہیں بناتے اور تم اس کو مان نہیں لیتے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں ایسا تو کرتے ہیں. فرمایا، یہی رب بنانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی انسان، خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، جیسے یہاں پر بھی ان کے علماء ہی تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، بڑے بڑے نیک لوگ اور بڑے بڑے عالم لوگ، ان کو تم نے رب بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کا حکم مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ان کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. تو یہ دراصل کیا ہے؟ ان کو رب ماننا. ایک چیز جو اللہ نے جائز قرار دی، حلال قرار دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اس کا حکم دیا، اس کو چھوڑ کر پھر کہنا ہمارے مولوی صاحب یہ نہیں مانتے، تو ہم کس کی مانیں گے؟ ہم تو ان کی مانیں گے. اب اس بات سے بہت سے لوگ وزمناک بھی ہوتے ہیں، چلے ہونے دیں، کوئی بات نہیں، ہر بات میں ہر ایک کو پلیز تو نہیں کیا جا سکتا، حق تو بتانا ہی پڑتا ہے. تو جہاں بھی، یاد رکھیں، کوئی شخص، کسی انسان، خواہ وہ میں ہوں یا آپ کے والدین ہیں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہے، خواہ وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اللہ تعالی سے آگے نہیں ہے. ہم سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. اچھا، جو باتیں ان کے حکم کے مطابق کوئی بتائے وہ بھی مان لیں، لیکن جہاں ان کے اور دوسرے کی بات میں ٹکراؤ آ جائے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ، ان کی بات بھی نہ مانی جائے. یاد رکھیں، دین میں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو، کسی تیسرے کو نہیں ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اختیار ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک موقع پر آپ نے ایک حلال چیز کو جو اللہ نے حرام نہیں قرار دی تھی خود اپنے لیے حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی. تو اصل اختیار کیا ہے؟ رب ہی کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حرام کرتے ہیں اور ہم اس کو حرام مانتے ہیں تو صرف وہ ہے جو اللہ نے کی. اگر کوئی اپنی ذاتی پسند ناپسند سے آپ کوئی چیز حرام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ اپنی ذاتی چوائس سے کسی چیز کو آپ حرام قرار دیں. تو اس معاملے میں ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے حلال بالکل واضح اور حرام بالکل واضح ہے، ہاں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، شبہ میں ڈالنے والی چیزیں. تو جو شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین ایمان عزت بچا لی. شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ تقوی کے خلاف ہے، لیکن کسی حلال کو حرام کر دینا اپنے لیے کہ نہیں یہ تو دنیا کی نعمت ہے میں نے استعمال کر لی تو پتہ نہیں شاید جنت میں نہ ملے مجھے، انتہائی غلط بات ہے. کیونکہ بعض وقت ہم تقوی کا خود ساختہ معیار قائم کر لیتے ہیں، ایک جائز چیز کو اپنے لیے ناجائز اس لیے کر لیتے ہیں کہ اچھا ہے ذرا دنیا میں ہی ساری نعمتیں نہ استعمال ہو، کچھ جنت میں جا کے کھائیں گے مثلا. یہ آپ کا خود ساختہ معیار ہے تقوی کا. اور خاص طور پر اگر آپ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، تعلیم دینے والے، تو آپ کو اس رویے سے بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا، کیونکہ آپ کی ایک ایک بات کو لوگ فالو کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی حلال کو اپنے لیے حرام کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں یہ استعمال نہیں کرتا تاکہ دوسرے لوگ بھی نہ کریں اور اسے دین کا حصہ سمجھ کے نہ کریں، تو آپ نے ایک قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. دنیا میں کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے پتہ نا آپ کو؟ یہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ ہم میں سے کوئی کسی انسان کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ مانے، یعنی اس کے حکم کو اہمیت نہ دے، اس کا بندہ بن کے نہ رہے، کسی کی ذات اتنی امپورٹنٹ نہ ہو جائے کہ اس کی بات اللہ رسول کی بات سے آگے چلی جائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، مسلمون ہیں، کچھ نام نہیں اور. یعنی اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو مسلمان ہیں.